حبيبه الكريم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأولياء ملته الكاملين العارفين وعلماء أمته الراشدين المرشدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى يوم القيامة. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سلموا يا قوم، بل صلوا على الصدر الأمين مصطفى، ما جاء إلا رحمة للعالمين. بعد اے توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، اولیاء امت کے جانصارو، غوث و خواجہ کے شہدائیو، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل نہایت خلوص اور عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت یعنی آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت و برکتیں حاصل کر لیں. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذويه أبد الدهور وكرما. سرکار اعلی حضرت، امام اہل سنت، مجدد اعظم دین و ملت، رفیع درجت، کنز الکرامت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نعت پاک کے ایک شعر میں فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور یا رسول اللہ، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور پھر آگے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور فرماتے ہیں اسی شعر کے بعد کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تحشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضرات محترم، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، وقت کی قلت ہے. آج ہم نے یہ سوچا تھا کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اور ان کے نیاز و فاتحہ گونڈے کے بارے میں کچھ بیان کریں گے، انشاءاللہ آخر میں اس کا بھی تھوڑا ذکر ہوگا، مگر حضور سراج ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ناشر مسلک اعلی حضرت، حضرت علامہ سید سراج اظہر قاضی رضوی مد ذلہ نورانی کا فون سے حکم آیا کہ آج بھی جمعہ میں آپ شہزادہ حضور ملک العلماء حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید مختار الدین احمد آرزو جن کا پرسوں صبح 9 بجے انتقال ہو گیا علی گڑھ میں، ان کے بارے میں آپ تقریر کریں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ ان کی شخصیت کیسی تھی اور وہ کتنے اونچے خاندان کے تھے۔ آپ حضرات کو میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا، کل اس رات مسجد میں تعزیتی جلسہ رکھا گیا تھا حضرت کے لیے، جن لوگوں نے شرکت کی ان کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا ہے، لیکن جو لوگ غیر حاضر رہے جن کی شرکت نہیں ہو سکی انہیں شاید نہیں معلوم ہے، تو وہ بھی جان لیں۔ حضور ملک العلماء جو سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت کے خاص شاگرد اور خاص خلیفہ ہیں، اور حق یہ ہے کہ اعلی حضرت کے تمام خلفاء میں اور علوم کے وارثین میں سب سے محبوب خلیفہ اور آپ کے علوم و فنون کے سچے وارث جو ہیں وہ حضور ملک العلماء مفتی سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اعلی حضرت خود ان پر فخر کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جتنا علم مجھ سے مولانا سید ظفر الدین نے حاصل کر لیا میرے شاگردوں میں اور کوئی اتنا علم حاصل نہیں کر سکا، اور خاص طور سے وہ فنون جو نایاب تھے جس کی سیکھنے کی طرف لوگوں کی توجہ کم ہوتی تھی، جیسے کہ علم جفر، علم توقیت، علم ریاضی، یہ ایسے فنون تھے کہ جس میں بڑی مشقت تھی اور بہت سخت علم تھا، اس لیے اکثر لوگ کتراتے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ علم توقیت میرے شاگردوں میں سے 7 حضرات نے سیکھنا شروع کیا مجھ سے، جس میں سے کچھ جو ہے وہ اس کی صعوبت کو برداشت نہ کر کے الگ ہو گئے اور کچھ جو ہے وہ ادھورے رہ گئے۔ پورے طور سے اگر مکمل طور سے اس علم کو مجھ سے اگر کسی نے سیکھا ہے تو وہ مولانا سید ظفر الدین بہاری کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار اعلی حضرت رمضان کے افطار و سحر کا بریلی شریف کا بھی نقشہ حضور ملک العلماء ہی سے بنواتے تھے اور انہی کو خط لکھتے تھے کہ آپ میرے بریلی کا جو ہے وہ افطار و سحر کا اور نماز کا اوقات جو ہے وہ نکال دیں، اور جتنے بھی اس زمانے کے اکابر تھے وہ سب کے سب حضور ملک العلماء کو خط لکھا کرتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں کے لیے چارٹ بنا دیں، نقشہ بنا دیں، اوقات بنا دیں نماز کا اور افطار و سحر کا۔ اس قدر ماہر تھے حضور ملک العلماء کہ انہوں نے اس فن میں کئی 3 کتابیں لکھ دی، اس فن میں 3 کتاب ہی الگ سے تصنیف فرما دی، مؤذن الاوقات، توضیح التواقیت، توضیح علم توقیت، اور ایک اور کتاب ہے، 3 کتاب آپ نے اس فن میں تصنیف فرما دی، اس قدر آپ نے اس فن میں مہارت حاصل کیا۔ تو وہ حضور ملک العلماء جنہوں نے فقہ حنفی کی تائید میں صحاح ستہ کی بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں سے 60,000 حدیثوں کو جمع کر کے الصفیح البہاری الجامع الرضوی کے نام سے اس کو شائع فرما دیا، اور تمام حنفی جو پوری دنیا میں رہتے ہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں پوری دنیا کی بات ہے، چاہے عرب ملک میں ہو چاہے عجم ملک میں ہو کہیں بھی ہو جو حنفی مسلک کے کہلانے والے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی کتاب نہیں تھی اب تک کہ جس میں حنفی مسلک کی تائید میں اتنی حدیثیں ایک جگہ جو ہے وہ سند کے ساتھ جمع ہو کہ فلاں نے فلاں سے روایت کی، فلاں نے فلاں سے روایت کی، اور فلاں نے فلاں سے روایت کی کہ رسول پاک نے ایسا فرمایا۔ یہ پوری سند کے ساتھ 60,000 حدیثوں کو جو فقہ حنفی مسلک حنفی کی تائید میں تھی، یہ کام سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے پوری دنیا میں تو وہ حضور ملک العلماء کی ذات گرامی۔ تو حضور ملک العلماء ہی کے ایک شہزادے تھے، ایک ہی شہزادے تھے جو حضور اعلی حضرت کی دعا سے پیدا ہوئے، یعنی حضور ملک العلماء کو 3 بیٹیاں جب لگاتار ہو گئی تو سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے اور کہا حضور اب دعا فرما دیجئے کہ اب بیٹا ہو جائے، تو سرکار اعلی حضرت نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کو بیٹا ہی ہوگا۔ بس کیا تھا، پھر جو ہے جو اب پیدا ہوا تو اب جو پیدائش ہوئی تو الحمدللہ بیٹا ہی پیدا ہوا، اعلی حضرت نے جو فرما دیا وہ اللہ نے قبول کر لیا، اور اس کے بعد پھر حضور ملک العلماء نے فرمایا کہ نام بھی آپ ہی رکھیں گے، تو اعلی حضرت نے نام طے فرمایا مختار الدین احمد، اور جب اس کی تاریخ دیکھی گئی تو وہی تاریخ تھی نام کی جو پیدائش کا دن تھا اور تاریخ تھی، یعنی مختار الدین احمد کا وہ اتنا ہی عدد نکلتا تھا جو پیدائش کا عدد تھا، پیدائش کی تاریخ کا عدد تھا، اس طریقے سے یہ تاریخی نام ہو گیا مختار الدین احمد۔ اور اعلی حضرت کی بارگاہ میں پھر جب یہ ملک العلماء 3 یا 4 سال کے ہوئے تو حضور ملک العلماء لے کر کے سرکار اعلی کی بارگاہ میں آئے اور فرمایا کہ حضور آپ ان کو مرید کر لیں، تو حضور ملک العلماء نے اپنے شہزادے ڈاکٹر سید مختار الدین آرزو کو اعلی حضرت سے مرید کروایا، اعلی حضرت نے بڑی محبت کی, دعائیں دی, مرید کیا, اور اس طریقے سے ڈاکٹر مختار الدین آرزو جو انہوں نے پرسوں انتقال کیا, ہمیں اور آپ کو داغ مبارکہ دیا, وہ اعلی حضرت کے مریدوں میں تھے. اعلی حضرت کی آخری یادگار تھے, اعلی حضرت کی بھی یادگار تھے اور ملک العلماء کی بھی یادگار تھے. علوم کے اعتبار سے ملک العلماء کے جانشین تھے, اور مرید ہونے کے اعتبار سے اور دعا لینے کے اعتبار سے, اعلی حضرت کا دیدار کرنے کے اعتبار سے اعلی حضرت کی یادگار تھے کہ انہوں نے اعلی حضرت کا دیدار بھی کیا, اعلی حضرت کی گود میں کھیلے بھی, اعلی حضرت نے مرید بھی فرمایا, اعلی حضرت کے مرید بھی رہے, اور اس طریقے سے اعلی حضرت کی ایک عظیم یادگار تھی جو اب تک دنیا میں شاید آخری یادگار تھی ہے. اعلی حضرت کے مریدوں میں اب کوئی زندہ نہیں ہے, شاید یہ آخری تھے, کیونکہ اعلی حضرت کے خاندان میں بھی جتنے لوگ اعلی حضرت کے مرید اور مریدہ تھے سب کا وصال ہو چکا. غالباً یہ آخری تھے پوری دنیا میں جو اعلی حضرت کے مرید تھے, جن کا پرسوں انتقال ہو گیا مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں. ڈاکٹر سید مختار الدین احمد آرزو جو شہزادے حضور ملک العلماء ہے, ملک العلماء کی گود میں انہوں نے آنکھیں کھولی. جب کوئی علم کے سمندر میں پیدا ہو تو سمندر نہیں تو دریا تو بن کے ضرور نکلے گا, اور پھر مچھلی کے بچے کو تیرنا سکھایا نہیں جاتا. سمندر میں رہنے والی مچھلی کے بچے کو تیرنے کا طریقہ الگ سے کوئی نہیں سکھاتا, وہ خود اپنے ماں باپ کو دیکھ کے تیرنا سیکھ لیتا ہے. وہ تو ملک العلماء علم کے سمندر تھے, حضور ملک العلماء جو تھے علم کے سمندر تھے. اب ان کی گود میں پرورش پانے والا بچہ کس قدر علم حاصل کیا ہوگا, اور پھر اپنی نگرانی میں آپ نے شروع سے لے کر آخر تک عالم و فاضل تک خود پڑھایا, اور اس کے بعد عالم و فاضل کروا لینے کے بعد تب آپ نے پھر کالج سے بی اے کا امتحان دلوایا پٹنہ یونیورسٹی سے آپ کو. اس میں انہوں نے فاضل کے امتحان میں بھی پورے بہار میں ٹاپ کیا تھا, اور بی اے کے امتحان میں بھی پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا. بہت ہی اعلیٰ ذہن کے تھے. اس کے بعد مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ کو بھیجا گیا ایم اے کرنے کے لیے. تو پھر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں آپ نے ایم اے بھی کیا اور پی ایچ ڈی بھی کیا, ریسرچ بھی کیا, تحقیق بھی کیا, اور پھر اس میں امتیازی نمبر آنے کی وجہ سے آپ کو خاص طور سے ریسرچ اسکالر کے طور پر ایک خصوصی انعام کے طور پر آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی لندن بھیجا گیا یونیورسٹی کی طرف سے, اور پھر وہاں جا کر کے آپ نے ایم فل یا ڈی فل کیا ڈگری ہوتی ہے اس کے بعد کی, وہ اعلیٰ ڈگری آپ نے حاصل کی, اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ کو مسلم یونیورسٹی نے طلب کیا کہ آپ ہمارے یہاں پروفیسر رہیں گے دوسری جگہ نہیں. چنانچہ پھر آپ مسلم یونیورسٹی جو اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص ہندوستان میں ایک بہت اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹی مانی جاتی تھی, اس یونیورسٹی میں آپ ریڈر ہوئے, پھر لیکچرر ہوئے, پھر اس کے بعد ریڈر ہوئے, پھر پروفیسر ہوئے, اور شعبہ عربی کے آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ رہے. یعنی کالج کے ماحول میں جانے کے بعد بھی آپ نے عربی کو نہیں چھوڑی, اور پروفیسر بھی بنے تو عربی ہی کے بنے, عربی ہی زبان کے. تو آپ کو عربی زبان پر, فارسی زبان پر, اردو زبان پر, اور پھر انگریزی زبان پر, چاروں زبان پر پوری مہارت تام حاصل تھی. فارسی میں بھی اشعار کہتے تھے, عربی میں بھی اشعار کہتے تھے, اور اردو میں بھی اشعار کہتے تھے, اور انگریزی میں بھی آپ بہت قابل تھے, انگریزی میں بھی بڑی مہارت تھی, انگریزی میں بھی بڑے بڑے مقالے آپ نے لکھے اور کتابیں لکھی. چنانچہ وہیں یونیورسٹی میں آپ ایک زمانے تک رہے, مگر چونکہ ماحول تھوڑا بدل گیا, مدرسے کے ماحول کے بجائے اب کالج اور یونیورسٹی کا ماحول ہو گیا, اور چونکہ وہاں پر بھی آپ کو اہمیت دکھانی تھی کہ ہم کسی سے کسی معاملے میں کسی علم میں کم نہیں ہیں, اس لیے پوری توجہ آپ نے اسی فن میں دیا, یعنی فن علم و ادب میں, فن شاعری میں, اور اس کے بعد علم و ادب کی دنیا میں شعر و شاعری میں آپ کا بڑا شور ہوا, اور اس کے بعد بڑے بڑے ایوارڈ آپ کو ملے, اور اسی سلسلے میں دوسرے ممالک مثلاً یہ انگلینڈ, کناڈا, ترکی اور دوسرے اس طرح کے ممالک میں, ایشین ممالک میں بھی اور یورپین ممالک نے بھی آپ کو بڑے بڑے مشاعرے میں, بڑے بڑے جلسوں میں بلایا, اور اس کے بعد پھر وہاں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا. کتنی قابلیت آپ کے اندر تھی, اور پھر یونیورسٹی کے ماحول میں رہ کر کے بھی, اس ماحول میں جا کر کے بھی آپ نے اعلی حضرت کے مرید ہونے کی وجہ سے سرکار اعلی حضرت کا فیض آپ پر جاری تھا. اس ماحول میں جہاں سے جہاں دیوبندی, وہابی اور بد مذہب لوگ زیادہ ہوتے ہیں, ایسے ماحول میں بھی آپ نے اپنے ایمان کو بچا کے رکھا, اور کبھی کسی وہابی یا غیر مخلص کی سزا نہیں فرمائی. ایک مرتبہ کسی پروگرام میں بلایا گیا آپ کو یونیورسٹی میں, اور جب نماز کا وقت آیا تو دیکھا کہ ایک غیر مخلص مولوی جو ہے وہ آگے بڑھا امامت کے لیے, تو آپ ہٹ گئے, الگ ہو گئے جماعت سے. لوگوں نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب آپ کیوں الگ ہو گئے؟ فرمایا کہ جس کو امامت کے لیے بڑھایا گیا ہے وہ غیر مقلد ہے, اور غیر مقلد جو ہے وہ بد مذہب بدین ہوتا ہے, بے ایمان ہوتا ہے, گستاخ رسول ہوتا ہے, لہذا اس کا ایمان ہی نہیں تو اس کے پیچھے نماز کیا ہوگی؟ میں تنہا پڑھوں گا مگر اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. سبحان اللہ, یہ ہے ایمان پر استقامت. ایسے ماحول میں بھی جہاں پر آدمی کو ہر طرح سے مجبور کر دیا گیا پھر بھی وہاں پر آدمی حق بول کر کے الگ ہو جائے اور بد مذہب کو بد مذہب کہے, رافضی کو رافضی کہے, وہابی کو وہابی کہے, غیر مقلد کو غیر مقلد کہے, یہ ہے ایمان والوں کی پہچان, اور اسی کا نام ہے مسلک اعلی حضرت. تو گویا یونیورسٹی کے ماحول میں جانے کے بعد بھی ڈاکٹر سید مختار الدین احمد آرزو صاحب مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم رہے, اور انہوں نے مسلک اعلی حضرت کو چھوڑا نہیں اس ماحول میں جانے کے بعد بھی. اور گاہے بگاہے جب تقریر کا موقع ملتا یا ان کی محفل میں لوگ آتے ان کے پاس ملنے کے لیے آتے تو وہاں بھی آپ اعلی حضرت کا چرچا کرتے, اعلی حضرت کا ذکر کرتے, ان کی خوبیوں کو بیان کرتے, اور پھر دوسرے نمبر پہ اپنے والد گرامی حضرت ملک العلماء رحمت اللہ تعالی علیہ کی خوبیوں کو بیان کرتے, ان کی تصانیف کا ذکر کرتے, اور لوگ ان سے خطوط کے ذریعے اگر بات کرتے تو بس اعلی حضرت کی اور حضور ملک العلماء ہی کی بات کرتے. اگر کسی کو مضمون دیتے تو اعلی حضرت اور ملک العلماء ہی کی کتابوں سے اخذ کر کے مضامین دیتے. کوئی اگر مطالعے کے لیے کتابوں کے بارے میں پوچھتا کہ کن علماء کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو بس دو شخصیت کا نام لیتے, پہلے نمبر پہ اعلی حضرت کی کتابوں کا تصانیف کا مطالعہ کرو اور دوسرے نمبر پہ حضور ملک العلماء کی تصانیف کا مطالعہ کرو. بس ان دو بزرگوں کی کتابوں اور تصنیف کے علاوہ اور کسی کے مطالعے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ان لوگوں نے اتنا لکھ دیا ہے, خاص طور سے اعلی حضرت نے کسی فن کو چھوڑا نہیں ہے اور ہر فن میں کتابیں تصنیف فرما دی ہیں, اور اس وجہ سے اعلی حضرت کی کتابوں کو پڑھ لینے کے بعد کسی کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں لیکن اعلی حضرت کی کتاب کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, اعلی حضرت کے پائے کا علم کسی کے پاس نہیں, ان کی تصنیف کو ان کی تحریر کو سمجھنے کے لیے ویسا علم چاہیے, ان کی تصنیف کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. تو تم حضور ملک العلماء کی کتابوں کو پڑھو جو جنہوں نے اعلی حضرت کی ہی کتابوں کی تلخیص کر دی ہے گویا, اور اس کو ذرا آسان کر دیا ہے. تو اعلی حضرت کی کتابوں کو نہ سمجھ سکو تو حضور ملک العلماء کی تصانیف کو پڑھو, تمہیں بات سمجھ میں آ جائے گی, اور اس طریقے سے تم ایمان پر قائم رہو گے. اگر دوسرے اور مصنفین کی کتابوں کو پڑھو گے تو بازار میں ہر طرح کے لوگ ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگوں کی بھی کتابیں ہیں جو بظاہر اپنے کو سنی کہتے ہیں مگر حقیقت میں اندر سے وہابی ہوتے ہیں, اندر سے بد مذہب ہوتے ہیں. لہذا بازار میں بکنے والی کتابوں کو بغیر علماء کے مشورے کے نہیں خریدنا اور ان کا مطالعہ نہیں کرنا. ڈاکٹر پروفیسر مختار الدین آرزو صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے آخری عمر میں جب ریٹائر ہو گئے, ابھی ان کی عمر مبارک جو ہے تقریباً 94 یا 95 سال کی تھی, اللہ تعالیٰ نے عمر بھی اچھی عطا فرمائی اور انہوں نے کام بھی کافی کیا. تقریباً 25 سال پہلے یونیورسٹی سے ریٹائر ہو گئے مگر اس کے باوجود یونیورسٹی نے ان کو چھوڑا نہیں, اور مختلف دوسرے شعبوں پر ان کو ڈائریکٹر, کہیں صدر, اور کہیں جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا جو ہے آپ کو ہیڈ بنا کر کے نگراں مقرر کر دیا, اور اس طریقے سے آپ کی خدمات مسلسل جو ہے وہ یونیورسٹی لیتی ہی رہی. اور پھر جب پٹنہ میں مولانا مظہر الحق عربی فارسی یونیورسٹی کا قیام ہوا تو سب سے پہلا وائس چانسلر آپ ہی کو بنایا گیا, سب سے پہلے آپ کا نام آیا اور آپ ہی کے نام پر لوگوں نے سب نے جو ہے ہاں کر دی اور آپ کو پہلا وائس چانسلر مقرر کیا گیا. وائس چانسلر بننے کے لیے اسی کو بنایا جاتا ہے جو پروفیسروں میں سب سے سینئر ہوتا ہے, علم و ادب میں سب سے آگے ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ قابل ہوتا ہے اس کو چنا جاتا ہے. آپ کو اسی لیے چنا گیا کہ آپ بہت پائے اونچا علم رکھتے تھے, ہر فن میں ماہر تھے, یعنی پروفیسروں اور عربی ادب اردو ادب والوں کے محفل میں جاتے تھے تو سب پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور سب پر آپ کا روب طاری ہو جاتا تھا اور سب پر آپ غالب و فائق بھی رہتے تھے, چاہے وہ مشاعرے کی محفل ہو اور چاہے مضمون نگاری اور مقالہ نگاری کی محفل یعنی سیمینار کی مجلس ہو, ہر مجلس میں آپ غالب رہتے تھے. اتنا اونچا ہے آپ کا علم تھا, کیونکہ آپ جیسے عربی میں ماہر تھے ویسے فارسی میں بھی, ویسے اردو میں بھی, اور ویسے انگریزی میں بھی. اور پروفیسر کوئی اردو میں صرف ماہر ہوتا تھا, کوئی صرف فارسی میں ماہر ہوتا تھا, کوئی صرف انگریزی میں ماہر ہوتا تھا, اور کوئی صرف جو ہے عربی میں ایک فن میں ہوتا تھا, اور آپ چاروں فن پر برابر کامل دسترس رکھتے تھے, آپ کو چاروں فن پر برابر عبور حاصل تھا, اس لیے ہر مجلس میں آپ جو ہے سب پر فائق اور غالب رہا کرتے تھے. تو ڈاکٹر سید مختار الدین احمد آرزو سے حضور سراج ملت نے کہا کہ آپ کے والد گرامی حضور ملک العلماء نے اتنی کتابیں لکھی، یعنی 150 سے زیادہ کتابیں ہیں حضور ملک العلماء کی، 150 سے زیادہ تصانیف ہیں جو الگ الگ فن میں ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ الجامع الرضوی المعروف بے صحیح البہاری، جس میں 60,000 حدیثوں کو آپ نے صرف عربی تو عربی جمع فرمایا ہے، بڑی بڑی کتابوں سے نقل کر کے سند کے ساتھ، کہ جس کا جواب آج تک وہابیوں اور غیر مقلدوں کے پاس نہیں ہے اور نہ شافعیوں کے پاس ہے. اس کے بعد آپ کی جتنی کتابیں ہیں ہر فن میں ہیں، فن نحو میں، فن صرف میں، فن منطق میں، فن فلسفہ میں، اس کے بعد فقہ میں، حدیث میں، تفسیر میں، علم توقید میں، علم تفسیر میں، علم جفر میں، تقریباً ہر فنون میں آپ نے کتابیں لکھ دی ہے، 150 سے زیادہ آپ کی تصانیف ہیں. تو اسی لیے اور حیات اعلی حضرت، ان کی تصانیف میں ایک اور اہم کتاب ہے حیات اعلی حضرت. حیات اعلی حضرت کو آپ نے 4 جلدوں میں لکھا تھا حضور ملک العلماء نے، اور سرکار اعلی حضرت کی پوری زندگی کو خوب بہو جیسے جیسے آپ نے دیکھا تھا ہر چیز کو نقل کر دیا تھا، اعلی حضرت کے شب و روز کے مشاغل کو پورا ویسے ہی خوب بہو نقل فرما دیا تھا. اسی لیے اعلی حضرت کی سبان حیات پر جتنی کتابیں اب تک چھپی ہیں سب سے اچھی کتاب جو ہے وہ ملک العلماء کی تصنیف حیات اعلی حضرت ہے. سارے علماء نے اس کی تائید کی ہے کہ سب سے بہتر کتاب اعلی حضرت کی سبان حیات پر وہ ملک العلماء کی تصنیف حیات اعلی حضرت ہے، اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. تو حضور ملک العلماء کی کتابوں کو اب تک وہ چھپوا نہیں سکے تھے کیونکہ وہ دوسری لائن میں چلے گئے تھے پروفیسر صاحب. تو حضور سراج ملت نے کہا کہ نہیں، ضرورت ہے کہ آپ اپنے والد گرامی حضور ملک العلماء کی تصانیف کو چھپوائیں. تو انہوں نے کہا حضور میرے پاس سرمایہ نہیں ہے. تو سراج ملت نے فرمایا کہ آپ کتابیں دیجئے انشاءاللہ میں چھپواؤں گا، آپ جتنی تصانیف ہے حضور ملک العلماء کی سب مجھے دیجیے، انشاءاللہ ان کی ساری تصانیف کو یکے بعد دیگرے باری باری میں چھپوا دوں گا. چنانچہ وہی ہوا. اور پھر اس کے بعد سراج ملت نے فرمایا کہ آپ کے والد گرامی جو ہندوستان کے اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفکر تھے، ان کو دنیا نے فراموش کر دیا، ان کے حیات و کارنامے کو، ان کے علمی کارناموں کو لوگوں نے فراموش کر دیا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی حیات و خدمات پر بھی ایک عظیم مجلہ، ایک عظیم کتاب چھپنی چاہیے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ ملک العلماء کیسے عالم تھے، ملک العلماء کو اعلی حضرت نے کتنا علم دیا، کیسے علم و عرفان کا پیالہ پلایا ہے. چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو پھر حضور سراج ملت نے یہ بیڑا اٹھایا اور جہان ملک العلماء کے نام سے 1250 صفحات پر مشتمل ایک عظیم زخیم مجلہ آپ نے تیار کر کے اور دنیا کو حیرت میں ڈال دیا. ایسی کتاب ملک العلماء پر اب تک نہیں چھپی تھی، 1250 صفحات پر مشتمل ہے وہ، جس کی اصل قیمت 800 روپیہ، مگر حضور سراج ملت نے صرف 350 میں لوگوں کو دے دیا. مقصد یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ وہ کتابیں پھیلے. ابھی بھی وہ کتاب موجود ہے، جو حضرات لینا چاہیں وہ انجمن برکات رضا سے رابطہ قائم کر کے اس کتاب کو حاصل کر سکتے ہیں. تو جہان ملک العلماء میں جہاں ملک العلماء کی حیات آپ کو ملے گی، وہیں حضور اعلی حضرت کے بھی جلوے نظر آئیں گے. اور اسی کتاب کے آخر میں ڈاکٹر پروفیسر مختار الدین احمد آرزو جو حضور ملک العلماء کے شہزادے ہیں، ان کی سبان حیات بھی چھپی ہوئی ہے، ان کے حیات و کارنامے بھی پر بھی مضامین ہیں، ان کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ان کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر سید مختار الدین آرزو انگریزی ماحول میں تھے، مگر اس کے باوجود اعلی حضرت کا فیض ان پر ایسا جاری تھا کہ اعلی حضرت کی یاد سے وہ ایک لمحہ غافل نہیں ہوتے تھے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس ماحول میں جانے کے بعد لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مذہبی ماحول سے اور روحانیت کے ماحول سے، خانقاہی ماحول سے بالکل الگ تھلگ دور ہو گئے، اب ان کے اندر روحانیت نہیں ہوگی، عام طور سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں. لیکن ابھی آپ کے انتقال سے 12 روز پہلے کا واقعہ ہے، 12 روز پہلے آپ نے ایک لمبا چوڑا تفصیلی خط لکھا ہے حضور امین ملت جو مہارانا شریف کے سجادہ نشین ہیں ان کے نام، اور وہ بھی مسلم یونیورسٹی میں اردو کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، اردو کے صدر شعبہ ہیں. تو حضور امین ملت کو، سید امین میاں برکاتی مدظل العالی کو آپ نے، یعنی ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو نے ایک تفصیلی خط لکھا، اس میں آپ نے لکھا ہے صرف 12 روز قبل کہ حضور امین ملت میرا وقت قریب آ رہا ہے، دنیا سے جانے کا وقت میرا قریب آ رہا ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب میں زیادہ دن دنیا میں نہیں رہوں گا، اب میرا وقت آخری وقت قریب آ رہا ہے. جب میرے انتقال کی خبر آپ کو ملے، ہاں اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آل رسول ہونے کے ناطے، سید زادہ ہونے کے ناطے، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کے مخدوم زادہ ہونے کے ناطے میں آپ کو گواہ بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ جو میں نے اپنا غفلت برتی یا مجھ سے جو بھی کوتاہی دین کے معاملے میں ہوئی میں اسے توبہ کرتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ رہا ہے، اگر میرے انتقال کی خبر آپ کو ملے تو آپ کہیں بھی رہیں آپ میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ضرور علی گڑھ میں آ جائیں، اور اس کے بعد آپ ہی کی نگرانی میں تجزیہ و تکفین کا سارا انتظام ہو. سبحان اللہ، یہ 12 دن قبل صرف آپ نے خط لکھا، تفصیلی خط امین ملت کے پاس موجود ہے، ٹیلی فون سے میری بات چیت ہوئی ڈاکٹر غلام جابر کی توسط سے. چنانچہ 12 دن پہلے اپنی موت کے بارے میں جان لینا یہ عام آدمی کی بات بس کی بات نہیں، یہ صرف روحانیت والوں کو یہ مرتبہ نصیب ہوتا ہے کہ وہ اپنے موت کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں اور آگاہ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سارا انتظام خود کرتے ہیں، میرا کفن کیسا ہوگا، غسل کون لوگ دیں گے، جنازہ کون لوگ پڑھائیں گے، یہ ساری چیزیں وہی لوگ کرتے ہیں جو روحانیت والے ہوتے ہیں. تو گویا کے پروفیسر مختار الدین آرزو نے اس خط کے ذریعے اس بات کو سچ کر دیا کہ یہ لوگوں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یونیورسٹی کے ماحول میں رہنے کی وجہ سے مختار الدین جو ہے دین سے الگ ہو گیا یا خانقاہی ماحول سے الگ ہو گیا، سن لو کہ اس ماحول میں رہ کر کے بھی مختار الدین خانقاہی ماحول سے الگ نہیں ہوا، رہتا تھا مسلم یونیورسٹی کے احاطے میں، کیمپس میں، انگریزی ماحول میں، مگر دل اس کا ہوتا تھا بریلی کی خانقاہ میں. اعلی حضرت کا روحانی پائدان اس پر ہمیشہ جاری تھا، یہی وجہ ہے کہ روحانیت جو ان کے اندر موجود تھی، اور صوم و صلات کے بھی ماشاء اللہ ہمیشہ پابند رہے، اگرچہ وہ پینٹ وغیرہ پہننے لگے تھے کیونکہ وہ پروفیسری لائن کا ماحول تھا اور یونیورسٹی کا ماحول تھا، مگر دل ان کا جو ہے وہ پورا مکمل خانقاہی رنگ میں رنگا ہوا تھا، اور دل ہمیشہ جو ہے وہ بریلی ہی میں رہا کرتا تھا، ہر وقت اعلی حضرت کی یاد میں لگے رہتے تھے. اور اس کے بعد دین کی خدمت کیسے ہوگی، ملک علماء کی تصانیف کی اشاعت کیسے ہوگی، اسی فکر میں لگے رہتے تھے، اور اسی لیے حضور سراج ملت سے بہت خوش ہو کر کے ان کو بہت دعائیں دے رہے تھے کہ میں آپ سے بہت زیادہ خوش ہوں، آپ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ جو کام مجھے کرنا چاہیے تھا وہ کام آپ نے کر دیا، اور میرے والد ملک علماء کی جتنی تصانیف ہے میں سب آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ، آپ سب کو چھپوائیے. اسی لیے جب ہم نے سراج ملت کو ٹیلی فون کے ذریعے بتایا کہ پروفیسر ڈاکٹر مختار الدین آرزو صاحب کا آج وصال ہو گیا تو بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے کہ بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ کتابیں کیسے حاصل ہوں گی جو چھپوانی تھی. تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ وہ کتابیں حاصل ہو جائیں گی، اور ان کے مجلس چہلوں میں آپ کھیلیں گے انشاءاللہ وہ ساری کتابیں حاصل ہو جائیں گی، کیونکہ آپ کا اس خاندان سے گہرا تعلق ہو گیا ہے اور وہ لوگ آپ کے احسان مند ہیں کہ آپ ان پر کام کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے والد سے کام کرنا چاہ رہے ہیں. تو پروفیسر مختار الدین آرزو صاحب علم و ادب کی ایک روشن شمع تھے، علم و ادب کی محفل سنی ہو گئی آپ کے جانے کے بعد، اور خاص طور سے سنی دنیا کو بھی ایک نعمت سے محرومی ملی کہ جو اعلی حضرت کی بھی یادگار تھے اور حضور ملک العلماء کی بھی یادگار تھے وہ اٹھ گئے، اعلی حضرت کے آخری مرید تھے وہ اٹھ گئے، تو سنی دنیا کو بھی اس کا غم لاحق ہے. ہم سب ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتبہ درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، اور ان کے خاندان میں ان کے جیسا قابل اور باعمل آدمی پیدا فرما دے، ان کے جیسا قابل اور ان کے جیسا علم والا جو ہے ان کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نعم البدل کے طور پر عطا فرما دے، آمین. اب رہ گئی بات یہ کونڈے کی کہ عام طور سے لوگ 22 رجب کو اس رجب کے مہینے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کونڈا مناتے ہیں، یہ بات عوام میں مشہور ہے، مگر اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے وہ آپ سمجھ لیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی جو تاریخ ہے تمام تاریخ کی کتابوں میں وہ ہے 15 رجب المرجب، اور جب آپ کے وصال کی تاریخ 15 رجب ہے تو دستور یہی ہے کہ جس بزرگ کا کہ وصال کی اور عرس کی تاریخ جو ہو اسی تاریخ میں ان کی یاد منائی جائے، اسی تاریخ میں ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، ان کا عرس منایا جائے، ان کے لیے نظر و نیاز کیا جائے، یہ ساری چیزیں اسی تاریخ میں ہونی چاہیے جو ان کے وصال کی تاریخ ہے. تو جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام باقر کے صاحبزادے ہیں اور وہ حضرت علی اوسط زین العابدین کے صاحبزادے ہیں، اور زین العابدین جو ہے وہ کربلا سے زندہ واپس آئے تھے، شہید کربلا کی یادگار ہیں، سرکار امام حسین کے شہزادے ہیں، ان کی یادگار ہیں، انہیں سے آپ کی نسل چلی ہے. تو اس طریقے سے حضرت سید امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کے پوتے ہیں اور سرکار امام حسین شہید کربلا کے پر پوتے ہوئے. چنانچہ امام جعفر صادق بڑے باکرامت ولی تھے، بڑی خوبیاں تھی،
اور پھر سادات ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور صرف چوتھی پشت میں سرکار امام حسین اور پانچویں پشت میں سرکار مولا علی سے مل جاتے ہیں، اور اس طریقے سے سرکار کے اہل بیت میں شامل ہونے کا ان کو شرف حاصل ہے. ان کے مرتبے کا کیا کہنا، اعلی حضرت نے تو پہلے فرما دیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھنا گھرانہ نور کا. تو یہ نور والے گھرانے میں پیدا ہوئے نور والے ہیں، ان کی عظمت و شان کا کیا کہنا. سبحان اللہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ان کی عظمت کو بیان فرماتا ہے اور ہم سے اہل بیت کی محبت کا مطالبہ کرتا ہے کہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. تو اہل بیت کی عظمت اپنی جگہ مسلم ہے، اور عقیدت بھی ہماری مسلم ہے، ہم اپنے تمام بزرگوں سے عقیدت رکھتے ہیں، مگر یہی ہونا چاہیے کہ جس بزرگ کے وصال کی جو تاریخ ہے اسی تاریخ میں ان کی یاد منائی جائے. لہذا حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 15 رجب کو ہے، تو ان کی فاتحہ، ان کی نیاز، چاہے وہ کونڈا کی شکل میں ہو یا شیرنی پر آپ فاتحہ دلائیں، جیسے بھی ان کی یاد منائیں، وہ 15 رجب کو ہی ہونا چاہیے. 22 رجب جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے رشتے میں سالے بھی ہیں، یعنی حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں. ام حبیبہ جو ہے وہ زوجہ مطہرہ ہیں رسول پاک کی، تو حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہوئے رشتہ میں، اور کاتب وحی بھی ہیں. جب قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو رسول پاک حضرت زید بن ثابت انصاری کو اور امیر معاویہ کو بلاتے تھے کہ اس آیت کو لکھ لو، تو کاتب وحی بھی ہیں حضرت امیر معاویہ. اور پھر سب سے بڑا شرف یہ حاصل ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، اور صحابی رسول کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبئیہم اقتدیتم اہتدیتم، اے لوگو، میرے تمام صحابہ ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں، ان میں سے تم جن کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اور فرمایا اصحابی کلہم عدول، میرے تمام صحابہ عادل ہیں. اور فرمایا کہ من احب صحابیا فقد احبنی ومن ابغض صحابیا فقد ابغضنی ومن ابغضنی مقعده فی النار، یعنی جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے میرے صحابہ سے بغض و عناد رکھا اس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض و عناد رکھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر صحابی رسول سے ہم کو محبت کرنا ضروری ہے، ہمارے لیے لازم و ضروری ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم ہر صحابی رسول کی تعظیم کریں، ان سے محبت کریں، یہ ایمان کا حصہ ہے. لہذا حضرت امیر معاویہ کا وصال 22 رجب کو ہوا، تو 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے نظر و نیاز اور ان کے اصال ثواب کی محفل ہم سنیوں کو کرنا چاہیے. 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہیں بلکہ امیر معاویہ کی یاد منانا چاہیے، اور حضرت امام جعفر صادق کی یاد 15 رجب کو آپ منائیں. 15 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی یاد منائیں، ان کی نظر و نیاز کریں، ان کے لیے فاتحہ دلائیں، اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائیں. یہ چیز جو ہے وہ شیعہ لوگوں نے رائج کیا کہ چونکہ وہ امیر معاویہ سے بغض و عناد رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یزید کے والد ہیں. یزید کے والد ہونے سے کیا ہوا؟ امیر معاویہ نے تھوڑی فرمایا تھا کہ تم امام حسین سے جا کے لڑو، معاذ اللہ. تو بیٹا بدماش نکلا، بیٹا کے بدماش نکلنے کی وجہ سے کیا باپ کو سزا دی جائے گی؟ تو حضرت امیر معاویہ سے یہ لوگ بغض و عناد رکھے ہیں، شیعان علی جو اپنے کو کہتے ہیں رافضی، ان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے انتقال پر خوشی منانے کے لیے امام جعفر صادق کا کونڈا 22 رجب کو مشہور کر دیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو بلاتے ہیں اور خوب خوش ہو کر کے مسافہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور اس کے بعد کونڈا کھلاتے ہیں. یعنی جیسے عید الفطر میں ایک دوسرے سنی مسلمان سے گلے ملتے ہیں اور ان کو بلا کر کے اپنے گھر میں سیویاں کھلاتے ہیں، اسی انداز میں یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، اچھے نئے کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں عید کی طرح سے، اور اپنے گھر بلا کر کے لا کر کے کونڈا کھلاتے ہیں. تو وہ یہ جشن مناتے ہیں امیر معاویہ کے انتقال کا، معاذ اللہ رب العالمین. ایک صحابی رسول کے انتقال پر جشن منانا صحابی رسول کی شان میں گستاخی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. یہ کھلم کھلا عداوت ہے اور بغاوت ہے صحابی رسول سے, اور یہ ایمان کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے. تو خدا کے واسطے اپنے ایمان کی حفاظت کرو, اور حضرت امیر معاویہ کی فاتحہ دلاؤ 22 رجب کو, اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلاؤ 15 یا 16 رجب کو. آگے پیچھے بھی چلتا ہے ایک دو روز, مگر 22 رجب کو خاص طور سے حضرت امیر معاویہ کی یاد منائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں صحیح سنت پر عمل کرنے اور بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام صحابہ اکرام سے اور اہل بیت سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.